पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के दौरान झड़पों में कम से कम 18 अफराद की हलाकत और 30 के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। इतवार को मुजाहरों में शिद्दत आ गई और पुलिस की जानिब से मुश्तइल मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस दौरान यंगून समेत कई इलाके मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीका की नई सफीर लिंडा थॉमस ने म्यांमार के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए ट्वीट की है कि अमरीका जमहूरियत की बहाली के लिए म्यांमार के अवाम की इस जद्दोजहद में उनके साथ है। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार के अवाम में बेचैनी पाई जाती है, जबकि अमरीका समेत दुनिया के कई ममालिक ने फौज के इस इकदाम की मजम्मत की है। अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन माहदे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। अफगान हुकूमत का कहना है कि दोहा माहदे के समरात अफगान अवाम तक नहीं पहुंचे हैं और तशद्दुद के वाकयात में वाजी इजाफा हुआ है। अफगान तालिबान का कहना है कि मुजाकरात मुश्किल और पेचीदा अमल है, ताहम वो बैनुल अफगान अमन मुजाकरात के नतीजाखेज होने के बारे में पुरउम्मीद हैं। दूसरी जानिब अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुसालिहत जलमे खलीलजाद दोबारा से अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से काबुल, दोहा और दूसरे इलाकाई ममालिक का दौरा कर रहे हैं। बाइडन इंतजामिया ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका और एटमी माहदे में शामिल दीगर ममालिक के साथ बातचीत की यूरोपीय यूनियन की दावत कबूल करने से इनकार के बावजूद ईरान के साथ सन 2015 के जौहरी माहदे पर बातचीत के लिए बदस्तूर तैयार हैं। इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका ईरान के इस इकदाम पर मायूस हुआ है, लेकिन वो मुजाकरात की टाइमिंग और फॉर्मेट के बारे में लचक रखता है। अहदेदार ने कहा कि अमरीका ईरान की जानिब से यूरोपीय यूनियन के दावतनामे के मुस्तरद किए जाने के फैसले को सिफारती अमल का एक हिस्सा समझता है और ये कि अमरीका शिरकत करने वाले दूसरे मुल्कों से इस सिलसिले में मुशावरत जारी रखेगा। अक़वामे मुत्तहिदा ने यमन में इस साल बदतरीन क़हत साली के खदशात के पेश नज़र इमदाद देने वाले ममालिक से $4 अरब फराहम करने की अपील की है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी भलाई के इदारे के सरबराह मार्क लोकॉक का कहना है कि यमन में इंसानी भलाई की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सन 2020 में फराहम की गई निस्बतन कम इमदादी रकूम के बायस इमदादी इदारों ने राशन की फराहमी और दीगर इमदादी कार्रवाइयों में कमी कर दी है और खदशा है कि फंडिंग में कमी के बायस इस मुल्क में हलाकतों में इजाफा होगा और अमन के इम्कान महदूद होते जाएंगे। अमरीकी हुकूमत की तरफ से सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के कत्ल से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट के इजरात के बाद पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक ने सऊदी अरब के लिए हिमायत का इजहार किया है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीका ने अपने इंटेलिजेंस इदारों की वो खुफिया रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें अंदाजा लगाया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफी खशोगजी के तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल की मंजूरी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। सऊदी अरब ने अमरीकी हुकूमत की तरफ से जारी होने वाली इस रिपोर्ट को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब बाज अरब ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए कहा है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी कभी भी मुतलक नहीं हो सकती और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। वोटिंग में किसी हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, यह तायुन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस राय के बाद सदर की तरफ से भिजवाया गया रेफरेंस मुस्तरद हो गया है। पाकिस्तान में मजमुई तौर पर कोरोना वबा की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है, ताहम इतवार को कोरोना से मजीद 23 हलाकतें और 1176 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 5,79,000 से जायद कोरोना केस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में वायरस से अब तक 12,860 अमवात जबकि 5,45,000 से जायद मरीज सेहत याब हो चुके हैं। भारत में वैक्सीनेशन मुहिम का दायरा वसी हो गया है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब वैक्सीन उन मुअम्मर अफराद को दी जा रही है जिन्हें तिब्बी पेचीदगियों का सामना है। पीर को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں کچھ سرخیوں کے ساتھ. امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو ایک سال مکمل ہو گیا. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے کے ثمرات افغان عوام تک نہیں پہنچے اور تشدد کے واقعات میں واضح اضافہ ہوا، جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ مذاکرات مشکل اور پیچیدہ عمل ہیں، تاہم وہ بین الافغان امن مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں پر امید ہیں. دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت زلم خلیل ذات دوبارہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کابل، دوحہ اور دوسرے علاقائی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 18 افراد کی ہلاکت اور 30 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے. بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ اور ایٹمی معاہدے میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کی یورپی یونین کی دعوت قبول کرنے سے انکار کے باوجود ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے بدستور تیار ہیں. اور امریکہ میں صحت کے اداروں ایف ڈی اے اور سی ڈی سی کی جانب سے جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی منظوری کے بعد اس کووڈ ویکسین کی 4 ملین خوراکیں اتوار کے روز امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈیلیوری کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں. عام خبروں کی ان سرخیوں کے ساتھ ساتھ آئیے اب آغاز کرتے ہیں باقاعدہ رپورٹوں کے ساتھ. امریکی حکومت کی طرف سے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کے اجرا کے بعد پاکستان سمیت کئی عرب ملکوں نے سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے. گزشتہ ہفتے امریکہ نے اپنے انٹیلیجنس اداروں کی وہ خفیہ رپورٹ جاری کی جس میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں قتل کی منظوری سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی. سعودی عرب نے امریکی حکومت کی طرف سے ہونے والے اس رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے. دوسری جانب بعض عرب ملکوں کی طرح پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسلام آباد اور ریاض کے درمیان بعض معاملات پر تعلقات میں سردمہری دیکھنے میں آئی ہے. تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام آباد یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ سعودی عرب اب بھی پاکستان کے لیے ایک اہم اور دوست ملک ہے اور پاکستان بین الاقوامی سطح پر سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے گا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ الیکشن ریفرنس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ سیکریسی کبھی بھی متعلق نہیں ہو سکتی اور ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا. ووٹنگ میں کس حد تک سیکریسی ہونی چاہیے یہ تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس رائے کے بعد صدر کی طرف سے بھجوایا گیا ریفرنس مسترد ہو گیا ہے. اس رائے کے حوالے سے سیاسی جماعتیں اور وکلا مختلف دلائل دے رہے ہیں. بعض وکلا کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپن بیلٹ کا قصہ ختم ہو گیا، جبکہ بعض وکلا اور سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس میں تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے 4 روز قبل محفوظ کی گئی اپنی رائے سنا دی. سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے رائے دی ہے. جسٹس سیاہ آفریدی نے اختلافی رائے دی. جسٹس سیاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس آرٹیکل 186 کے مطابق قانون کا سوال نہیں، لہٰذا وہ اس ریفرنس کو بغیر کسی جواب کے واپس بھجواتے ہیں. سپریم کورٹ کی دی گئی رائے کے مطابق سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے لیے تمام اقدامات کر سکتا ہے. تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کے پابند ہیں. الیکشن کمیشن کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتا ہے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں قرار دے چکی کہ سیکریسی کبھی بھی مطلق نہیں ہو سکتی اور ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا. ووٹنگ میں کس حد تک سیکریسی ہونی چاہیے یہ تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. کیس کی سماعت کے دوران وفاق، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان نے ریفرنس کی حمایت کی تھی، جبکہ سندھ، الیکشن کمیشن، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی جانے والی رائے پر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جہانگیر جدون ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے جب سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق کروانے کا کہہ دیا تو پھر آرٹیکل 126 کے تحت انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے.
کورٹ یہ کہہ دیتی کہ کہہ دیا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ آئین کے تحت ہے، یعنی کہ آرٹیکل 226 کے تحت ہیں، اور آرٹیکل 226 جو ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو بیلٹ ہوگا وہ سیکرٹ ہوگا, سوائے وزیر اعظم کے اور سوائے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے, باقی تمام جو الیکشن ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی کہ سینٹ کے الیکشن جو وہ آئین کے تحت ہیں تو وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہیں. اب اس سیکریسی کی جو بیلٹ کی سیکریسی ہے اس کو نہ سپریم کورٹ توڑ سکتی ہے اور آئین کو کوئی نہ میں کوئی بندہ بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتا.
اٹارنی جنرل خالد جاوید جو کرونا وبا کی وجہ سے قرنطینہ میں ہیں انہوں نے اس پر اپنا رد عمل میڈیا کو بھیجوایا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی مہربانی سے جو چاہتے تھے وہ مل گیا. سپریم کورٹ نے قابل شناخت بیلٹ پیپر کا کہہ دیا ہے, اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کوڈ لگائے یا سیریل نمبر. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ سینیٹ الیکشن میں ووٹ اب ہمیشہ خفیہ نہیں رہے گا اور پارٹی تناسب سے نمائندگی ہوگی.
معزز عدالت نے کہا کہ سیکریسی جو ہے از ناٹ ایبسولوٹ, یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب کہ تا قیامت سیکرٹ نہیں رہ سکتی. اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ آئین کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں انہیں انشور کریں.
سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف آفریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس ریفرنس کو پہلے دن ہی خارج کر دینا چاہیے تھا. آئین کے مطابق کوئی بھی ووٹ جس کے ذریعے اس کی شناخت ہو سکے وہ ووٹ ہی نہیں ہے.
تو یہ رائے جو انہوں نے دی ہے یہ تو اس کی ایک لحاظ سے بائنڈنگ حیثیت ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے ہے, ورنہ یہ کوئی رائے ہے ہی نہیں دراصل, کیونکہ وہ بڑا کلیئر بات ہے. آرٹیکل 226 تھا, یہ اخلاقی مسئلہ تھا کہ لیڈر کو اپنے ایم این اے یا ایم پی ایس پر اعتبار نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, اور ان کو اس اپنے لیڈر پہ کانفیڈنس.
اس فیصلے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے ذریعے جو سوال بھیجا گیا اس کا جواب تو نفی میں ملا ہے. حکومتی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کرپشن کے خاتمے, ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی اور اراکین کے لین دین کے معاملات کو ختم کرنے کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے اور مکمل خفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا. الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے جس میں قابل شناخت بیلٹ پیپر شامل ہے. آسم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواتین کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قائم کیے گئے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ صوبے میں ریپ سے متعلق قوانین کا غلط استعمال بڑھ گیا ہے جس کے نظام انصاف پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کمیشن نے کہا ہے کہ مختلف واقعات کی جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ وہ غلط الزامات پر مبنی تھے, جبکہ حقیقی واقعات میں متعلقہ محکموں کی جانب سے کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آئی. تفصیل کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
سندھ میں خواتین کی حالت پر نظر رکھنے کے لیے قائم کیے گئے کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں ریپ کے قوانین کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے مختلف واقعات کی جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ غلط الزامات پر مبنی تھے. کمیشن نے مزید کہا ہے کہ بدقسمتی سے ایسے کئی واقعات میں زیادتی کے الزامات سیاسی مقاصد کے حصول اور ذاتی جھگڑے نمٹانے کے لیے بھی لگائے گئے, جبکہ دوسری جانب یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ جن واقعات میں زیادتی جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب واقعتاً کیا گیا اس میں کئی وجوہات کی بنا پر کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آئی. کمیشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ صوبے میں ریپ سے متعلق قوانین کا غلط استعمال بڑھتا جا رہا ہے. کمیشن کے مطابق مسئلے کی سنگینی کو کسی طور پر کم اہمیت کی حامل قرار نہیں دیا جا سکتا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمیشن کی چیئرپرسن نصرت شیری کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کے فوری بعد پولیس کو اطلاع ملنے پر متاثرہ خاتون کی حالت پر عبوری رپورٹ کا فوری اجرا ممکن بنایا جائے.
اسٹیشن میں جب جا کر لو کہ یہ اسالٹ جو بھی ہو فوراً پروویژنل رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی جائے تاکہ یہ جو ویک ہو جاتا ہے کیس وہ نہیں ہوگا.
ریپ سے متعلق قوانین پر کام کرنے والے ایک ماہر قانون علی پل ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ان قوانین کا غلط استعمال روکنے کے لیے بھی قانون تو موجود ہے لیکن عدالتوں پر مقدمات کے بے پناہ دباؤ اور پھر پولیس کی جانب سے ٹھیک تفتیش نہ ہونے کی وجہ سے قوانین کا استعمال نہیں ہو پا رہا. لیکن علی پل ایڈوکیٹ کے مطابق یہ صورتحال صرف زیادتی سے متعلق مقدمات ہی میں نہیں بلکہ دیگر کئی امور میں بھی ایسا ہوتا ہے.
جسٹس سسٹم پہ جو ہے وہ اتنا برڈن ہے کہ پولیس ایک کیسے جان چھڑاتی ہے دوسرے میں وہ چار کیس دوبارہ اس کے آ جاتے ہیں نا, ایک کیس ختم ہوتا ہے تو اسی کورٹ میں 10 کیس آ جاتے ہیں وہ بھی پولیس کے تھرو, اور اس میں لوپ ہول یہ ہے کہ اگر ریپ کا کیس ہوتا ہے تو پولیس اس کو جھوٹا کرنے کے لیے اس کو پرابلم ہوتی ہے کہ کیسا جھوٹا کہے, پھر کرائے ہو جاتی ہے.
کمیشن کا کہنا ہے کہ زیادتی کے مقدمات میں متاثرہ خواتین کی مدد ممکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تھانے کی سطح پر خواتین سے دوستانہ ماحول پیدا کیا جائے. واضح ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران کمیشن نے 5 مختلف ترامیم اسمبلی میں بحث کے لیے تجویز کی مگر اب تک اس متعلق کوئی تجویز اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے پر نہیں لائی گئی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شمالی سیاحتی مقام ایبٹ آباد کی جیل میں ہفتے کے روز پہلے ہی سے توہین مذہب کے الزام میں قید ایک شخص کے ہاتھوں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا اور اب حالات معمول کے مطابق پر امن ہے۔ مبینہ ملزم کو پولیس حکام کے بقول ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزم عمران کے خلاف مئی 2019 میں توہین مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وہ ذہنی مریض بھی ہے اور اس واقعے کے خلاف نہ صرف جیل میں قید قیدی مشتعل ہوئے بلکہ شہر سے بھی لگ بھگ 3,000 افراد نے جیل میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
خیبر پختونخوا کی شمالی سیاحتی شہر ایبٹ آباد میں ہفتے کے روز جیل کے احاطے میں پہلے سے توہین مذہب کے الزام میں قید ایک ملزم کے ہاتھوں مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یقین دانی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں۔ شہر بھر میں سرکاری ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں جبکہ تمام تر تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے۔ ایبٹ آباد کے ضلع پولیس آفیسر ظہور بابر آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ہفتے کے واقعے کے بعد وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک 295B کا قیدی جس کا نام عمران اور یہ سکنا شیخ البانڈی ہے پولیس اسٹیشن نوا شہر، اس کے حدود کا رہائشی تھا، ادھر قید تھا اور وہ مینٹلی ریٹارڈڈ بندہ تھا۔ اس نے الیجڈلی جو ڈیسیکریشن کی ہولی قرآن کی، تو جس سے سارے جو جیل کے قیدی تھے وہ بلوا ہو۔ ڈسٹرکٹ پولیس کو اطلاع ملی، ڈسٹرکٹ پولیس موقع پہ پہنچی اور بڑا ایفیشنٹلی انہوں نے یہ ایکشن کیا اور عمران جو قیدی تھا اس کو بحفاظت وہاں سے نکالا۔ اس کے بعد یہ خبر پورے شہر میں پھیلی اور تقریباً 2,000-3,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ جیل میں اندر گھسنے کی انہوں نے کوشش کی، جس پہ پھر ٹیئر گیس کا استعمال ہوا اور اس کو منتشر کیا گیا۔
ظہور بابر آفریدی کا کہنا ہے کہ اب ایبٹ آباد شہر میں حالات پرامن ہے۔
ہفتے کے بعد الحمدللہ ہمارے تمام حالات بھی انڈر کنٹرول ہیں، بازاریں بھی کھلی ہوئی ہیں اور الحمدللہ حالات بالکل پرامن ہیں۔
ایبٹ آباد ہی سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اور پریس کلب کے صدر عامر شہزاد جدون کا کہنا ہے،
حالات بالکل پرامن ہیں۔ اس دن جو مظاہرہ ہوا تھا اس کے بعد مذاکرات ہوئے انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان، اس میں انہوں نے 4 نکات پیش کیے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان مطالبات پر انتظامیہ نے ان کو اس دن یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد آج دوسرا دن بالکل جو ہے حالات پرامن ہیں، اسی طرح شہر کی زندگی روزانہ کے معمول کے مطابق ہے۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کی اسپیکر مشتاق احمد غنی نے بھی ایک بیان میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور ملزم کو قرار واقعی سزا دینے کی یقین دانی کرائی ہے۔ ایبٹ آباد جیل کے احاطے میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کرنے والے ملزم کو چند سال قبل ان کی بائی کی رپورٹ پر پولیس نے گرفتار کر کے ان کے خلاف توہین مذہب کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ملزم کو ہری پور جیل میں بند کر دیا گیا تھا، مگر حکام کے بقول ہری پور جیل میں بھی وہ اسی جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا میں توہین مذہب کے الزام میں پشاور، مردان اور چترال سمیت کئی ایک علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جیلوں میں قید ہے۔ پچھلے سال 29 جولائی کو پشاور ہی کے ایک عدالت میں توہین مذہب کے الزام میں زیر حراست امریکی شہری طاہر نسیم کو ایک کمسن لڑکے نے گولیاں مار دی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کو ایک سال مکمل ہو گیا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے کے ثمرات افغان عوام تک نہیں پہنچے اور تشدد کے واقعات میں واضح اضافہ ہوا۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ مذاکرات مشکل اور پیچیدہ عمل ہے، تاہم وہ بین الافغان امن مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں پر امید ہیں۔ دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت زلمے خلیلزاد دوبارہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کابل، دوحہ اور دوسرے علاقائی ملکوں کا دورہ شروع کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
گزشتہ سال کی 29 فروری کو جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے تو ہال طالبان کے نعروں سے گونج اٹھا، گویا یہ طالبان کی جیت کا دن تھا۔ معاہدے کے مطابق 5,000 طالبان اور 1,000 افغان حکومتی قیدیوں کی فوری رہائی اور 30 اپریل 2021 تک امریکی اور اتحادی افواج کا افغانستان سے مکمل انخلا ہونا تھا، تاہم قیدیوں کی رہائی میں 6 ماہ کا وقت لگا اور بالآخر ستمبر کے وسط میں بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز ہوا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ دوحہ امن معاہدے کے ثمرات سے افغان عوام تاحال محروم ہیں۔ دوحہ امن معاہدے کے ایک سال مکمل ہونے کے حوالے سے افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندر نے اپنے ایک پیغام میں بتایا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ معاہدہ صرف امریکہ کے ساتھ ہی تھا، افغان عوام کے ساتھ طالبان کا رابطہ صرف قتل و غارت اور پرتشدد واقعات تک محدود ہے۔ اس معاہدے کے تحت افغان عوام کے لیے کوئی قابل قدر بات نہیں ہوئی ہے، جبکہ بین الافغان امن مذاکرات طالبان کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں۔ اگر دوحہ امن معاہدے کو افغانستان کی روح سے دیکھا جائے تو یقیناً صلح کی امید کے ساتھ وقت کا ضیاع ہوا ہے۔ دوسری جانب طالبان پر امید ہیں کہ بین الافغان امن مذاکرات کامیاب ہوں گے اور افغانستان میں امن قائم ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا،
مذاکرات خپل ذات کې یو سخت مشکل کار دی او بل افغانستان په اړه باندې دا چې
مذاکرات ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے۔ افغانستان گزشتہ 40 سال سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہاں شورش اور خانہ جنگی ہے، اسے ختم کرنے میں وقت لگے گا، اس کے لیے ٹھوس اور مثبت بحث و مباحثے کی ضرورت ہے، مذاکرات میں وقت لگتا ہے۔ یہ تاخیر صرف بین الافغان امن مذاکرات کے حوالے سے نہیں بلکہ جو مذاکرات ہم نے امریکہ کے ساتھ کیے اس میں بھی 18 ماہ سے زائد کا وقت لگا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حالات بہت کشیدہ ہیں، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کابل میں مقیم سینئر صحافی عصمت قانے نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
طالبان نے اچھی طریقے سے اس موافقہ جو تھا ایگریمنٹ کا، اس نے اچھی طریقے سے آگے نہیں گیا اور اس کا جو پیش رفت ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ہوا۔ افغانستان میں بہت زیادہ حملے ہوئے، ہلمند میں بہت شدید جنگیں ہوئے، قندھار میں جنگ ہوئے، قندوز ہوئے والا، اور طالبان نے ایک ذمہ وار قوت کے روپ میں
جو عصمت خانے کا مزید کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اور افغان حکومت نے مذاکرات کی آڑ میں وقت ضائع کیا ہے، مذاکرات کے ساتھ ساتھ شہروں اور قصبوں میں لڑائی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ نے امن معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد کابل پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ افغان صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اشرف غنی اور زلمے خلیلزاد کے درمیان ملاقات میں امن بات چیت کی رفتار کو تیز کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان کے مطابق زلمے خلیلزاد نے افغان صدر کو یقین دلایا کہ امریکہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں بھرپور کردار کرے گا۔ افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات میں دوحہ میں جاری امن بات چیت، امریکہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے پر نظر ثانی کے ارادے اور آئندہ اٹھائے جانے والے اقدام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ زلمے خلیلزاد کا یہ دورہ افغانستان بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا دورہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ زلمے خلیلزاد افغانستان کے علاوہ دوحہ اور دیگر علاقائی دارالحکومتوں کا بھی دورہ کریں گے۔ افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے رکن سید اسحاق گیلانی نے کہا کہ افغانستان میں پرتشدد حملوں میں اضافے کے باعث افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجوں کے انخلا میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ادھر افغانستان میں انسانی حقوق کے خود مختار ادارے کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے سے افغانستان میں جنگ بند نہیں ہوئی اور اس سے سن 2020 کے دوران 8500 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ مذاکرات مشکل اور پیچیدہ عمل ہے، تاہم وہ بین الافغان امن مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں پر امید ہیں۔ بھارت میں کرونا ویکسینیشن کی مہم کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ ہیلتھ ورکرز کے بعد اب ویکسین ان معمر افراد کو دی جا رہی ہے جنہیں طبی پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی آج پیر کے روز کرونا ویکسین لگوائی ہے۔ ویکسینیشن مہم کے دوسرے مرحلے میں 60 سے زائد عمر اور 45 برس سے زائد عمر کے ان افراد کو ویکسین دی جا رہی ہے جو امراض قلب یا ذیابیطس کا شکار ہیں۔ مذکورہ دونوں بیماریوں کے شکار افراد کو کرونا کی صورت میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
بھارت کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا ویکسین مفت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ 10,000 سے زائد نجی ہسپتالوں میں یہ ویکسین 250 روپے میں لگوائی جا سکتی ہے۔ 70 سالہ بھارتی وزیراعظم نے پیر کو نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ویکسین لگوانے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ایک ساتھ مل کر بھارت کو کرونا سے پاک بنائیں گے۔ انہوں نے بھارتی عوام سے اپیل کی کہ وہ بھی کرونا ویکسین لازمی طور پر لگوائیں۔ دنیا میں کثیر آبادی والے ملک بھارت نے رواں برس جنوری میں کرونا ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا تھا۔ حالیہ چند روز کے دوران بھارت میں کرونا کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کرونا کی نئی قسم کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ مغربی ریاست مہاراشٹرا میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب، جموں کشمیر، گجرات، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ریاست تلنگانہ میں کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وفاقی حکام نے ریاستی عہدیداروں سے کہا ہے کہ جن علاقوں میں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں فوری طور پر ویکسینیشن مہم تیز کی جائے۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ کے بعد بھارت دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اب تک 1,57,000 سے زیادہ اموات اور 1,10,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ حکومت نے رواں برس اگست تک 30 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بھارت میں اب تک 66,00,000 ہیلتھ ورکرز کرونا ویکسینیشن کی پہلی خوراک لے چکے ہیں، جبکہ 24,00,000 طبی عملہ وہ ہے جو دونوں خوراکیں لے چکا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز میں شامل پولیس اور صفائی کے کاموں پر معمور عملے کے لگ بھگ 50,00,000 اہلکاروں کو اب تک ویکسین دی جا چکی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 18 افراد کی ہلاکت اور 30 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اتوار کے روز مظاہروں میں شدت آئی اور پولیس کی جانب سے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی۔ اسی دوران جانگون سمیت کئی علاقے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہے۔ عینی شاہدین کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملک کے سب سے بڑے شہر جانگون میں مشتعل مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور ابر کی گولیاں استعمال کیں، جبکہ مظاہرین کو منتشر کرنے میں ناکامی پر بعض مقامات پر فائرنگ کر دی گئی جس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ تفصیل گیتیارا انیس کی زبانی۔
میانمار کی فوج نے 1 فروری کو آن سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء لگا دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں فوجی مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے میانمار میں ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے فوجی حکومت پر زور دیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال فوری طور پر روک دیا جائے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی نئی سفیر لنڈا تھامس نے میانمار کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ٹویٹ کی ہے کہ امریکہ جمہوریت کی بحالی کے لیے میانمار کے عوام کی اس جد و جہد میں ان کے ساتھ ہے۔ فوجی بغاوت کے خلاف میانمار کے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے فوج کے اس اقدام کی مذمت کی تھی۔ خیال رہے کہ میانمار میں چند سال قبل طویل آمریت کے بعد جمہوریت بحال ہوئی تھی، جس پر جمہوریت نواز حلقوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ البتہ دوبارہ فوج کے اقتدار سنبھالنے پر ملک کے مستقبل کے حوالے سے مختلف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فوج کی طرف سے ملک میں 1 سال کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، جبکہ فوج کا موقف تھا کہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات سامنے آئے تھے۔ تاہم فوج کے دعووں کو میانمار کے الیکٹورل کمیشن کی طرف سے رد کیا گیا تھا۔ ہفتے کو میانمار کے سرکاری ٹی وی پر یہ اعلان ہوا ہے کہ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر کایو موٹون کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اعلامیے میں کہا گیا ہے سفیر کو ملک سے بغاوت کرنے پر برطرف کیا گیا۔ میانمار کے سفیر نے جمعے کو اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران عالمی قوتوں پر زور دیا تھا کہ وہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میانمار کے سفیر نے کہا تھا کہ وہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی حکومت کے نمائندے ہیں، جو میانمار کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے، نہ کہ فوج کی، جس نے زبردستی اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس جدید دور میں میانمار میں لگایا گیا مارشل لاء مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔
اور آئیے اب اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ امریکی حکومت کی طرف سے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کے اجرا کے بعد پاکستان سمیت کئی عرب ملکوں نے سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے اپنے انٹیلیجنس اداروں کی وہ خفیہ رپورٹ جاری کی تھی، جس کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کے صحافی خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں قتل کی منظوری سعودی ولی عہد نے دی تھی۔ سعودی عرب نے امریکی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ دوسری جانب بعض عرب ملکوں کی طرح پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسلام آباد اور ریاض کے درمیان بعض معاملات پر تعلقات میں سردمہری دیکھنے میں آئی۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام آباد یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ سعودی عرب اب بھی پاکستان کے لیے ایک اہم اور دوست ملک ہے اور پاکستان بین الاقوامی سطح پر سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ محمد جلیل۔
سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ کے اجرا کے بعد بعض عرب خلیجی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی حکومت بھی جمال خشوگی کے قتل کو ایک گھناؤنا جرم قرار دیتے ہوئے اسے سعودی عرب کے قوانین اور اقدار کی کھلی خلاف ورزی قرار دے چکی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کا رسول بخش رئیس کا خیال ہے کہ پاکستان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات میں حالیہ سردمہری کے باوجود پاکستان سعودی عرب کو ایک قریبی دوست اور اتحادی ملک سمجھتا ہے۔
اس موقع کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وفاداری کا مقصد ہے۔ وفاداری تو بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی، جب تک جب ریاستوں کے تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں تو غالباً یہی چیز ان کے ذہن میں ہو کہ ہمیں ان کو خوش کرنا ہے تاکہ حالات ذرا بہتر ہوں۔ کہ کس حد تک ہوتی ہیں اس کا تو معلوم نہیں، لیکن میں اپنی ذات میری اپنی رائے ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔
لیکن تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی حمایت میں پاکستان کے بیان میں ان کے بقول کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔
بات یہ کہ یہ بیان ایکسپیکٹڈ تھا، مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، حیران کن بات نہیں ہے میرے لیے، نہ ہی کوئی اس کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا بیان ہوا تھا۔ پاکستان کو یہ امید نہیں کیا سکتی تھی کہ ہماری غیر قدم کی حمایت کر، مطلب پاکستان تو تجربے کے تعلقات باوجود تمام تھوڑی بہت جو اختلافات کے بعد چیزوں سے مطلب ابھی تک کافی مستحکم ہے۔
تاہم تجزیہ کا رسول بخش رئیس نے جمال خشوگی کے معاملے سے متعلق پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس معاملے میں ان کے بقول خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی۔
لیکن جو بھی ہو، لیکن پاکستان کی حکومت کو آگے بڑھ کے اس قسم کی بیان بازی سے باز آنا چاہیے تھا۔ اگر کیا ہے تو اسے تو مجھے یا تو کنفیوژن ہے یا یہ ہے کہ ضرورت سے کہیں زیادہ سعودی عرب کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دوسری جانب تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی کے معاملے پر واشنگٹن اور ریاض کے درمیان تناؤ کے باوجود ان کے بقول امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔
میرا خیال یہ کہ یہی ہے کہ ایک طرف سے قدم اٹھایا بائیڈن نے، دوسری طرف یہ کہ اس کو اس طرح سے چیز کی ہے کہ جو ہے وہ تعلقات میں رپچر نہ ٹوٹ نہ جائے، فلیش تو بڑھے گی اس سے، لیکن یہ کہ آثار نظر نہیں آتے کہ وہ امریکہ اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کرے گا۔
دوسری جانب پاکستان کے مذہبی علماء نے ایک مشترکہ بیان میں جمال خشوگی کے قتل سے متعلق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ پر سعودی عرب اور پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سعودی حکومت انصاف کے تقاضے پورے کر چکی ہے اور بیان کے مطابق سعودی عرب کے سلامتی اور استحکام کے خلاف کوئی بھی اقدام قبول نہیں ہوگا۔ یاد رہے امریکہ نے گزشتہ ہفتے اپنے انٹیلیجنس اداروں کی وہ رپورٹ جاری کر دی جس میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں قتل کی منظوری دی تھی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اس رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس رپورٹ میں غلط معلومات اور نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ اور ایٹمی معاہدے میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کی یورپی یونین کی دعوت قبول کرنے سے انکار کے باوجود ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے بدستور تیار ہے۔ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ امریکہ ایران کے اس اقدام پر مایوس ہوا ہے، لیکن وہ مذاکرات کی ٹائمنگ اور فارمیٹ کے بارے میں لچک رکھتا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ امریکہ ایران کی جانب سے یورپی یونین کے دعوت نامے کے مسترد کیے جانے کے فیصلے کو سفارتی عمل کا ایک حصہ سمجھتا ہے اور یہ کہ امریکہ شرکت کرنے والے دوسرے ملکوں سے اس سلسلے میں مشاورت جاری رکھے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس میں اپنی تقریر میں ریپبلکن پارٹی کو متحد ہونے کے لیے کہا۔ اورلینڈو فلوریڈا میں سی پیک سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کوئی نئی پارٹی شروع نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بائیڈن کے اقتدار کا پہلا مہینہ صدارت کی جدید تاریخ کا بدترین مہینہ تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل میں سابق صدر کے اس خطاب کو مسترد کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان مائیکل گون نے کہا کہ صدر بائیڈن کی تمام تر توجہ کرونا وائرس کو کچلنے، اسکولوں کو کھولنے اور امریکیوں کو کام پر واپس لانے کی جانب مبذول ہے۔ مزید تفصیلات اسد حسن کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اتوار کو ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ صرف ایک ماہ کے مختصر عرصے میں ہم امریکہ فرسٹ سے امریکہ لاسٹ ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ البتہ سابق صدر نے اپنی کوئی نئی جماعت بنانے کے امکان کو رد کر دیا۔ سابق صدر نے کہا کہ میں مضبوط اور ہمت والے ریپبلکنز کی مہم چلاؤں گا تاکہ سال 2022 کے ضمنی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ریپبلکن اراکین منتخب کرا کے ایوان نمائندگان اور سینٹ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکیں۔ چھ ہفتے قبل عہد صدارت سے سبکدوش ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے سیاسی خطاب میں مزید کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ سال 2024 میں ریپبلکن پارٹی کا صدارتی امیدوار کون ہوگا۔ البتہ اپنے 90 منٹ کے خطاب میں سابق صدر بار بار یہ تاثر دیتے رہے کہ وہی سال 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکنز کے امیدوار ہوں گے۔ سابق صدر نے اپنے حامیوں پر مشتمل ایک گروپ کے سروے کا حوالہ دیا جس میں 97% افراد نے ان کے دوبارہ الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ قومی سطح پر کیے گئے حالیہ سروے کے مطابق صدر بائیڈن کو اپنے سابق ہم منصب ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے، جبکہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے جانے کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف بتدریج نیچے آیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر گزشتہ سال 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے ایک قدامت پسند ججز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کے دعووں کی سماعت کر سکیں۔ خیال رہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی جانب سے دھاندلی کے لگ بھگ 60 الزامات کو مختلف عدالتوں نے مسترد کر دیا تھا۔ 3 نومبر 2020 کے صدارتی انتخابات میں صدر بائیڈن نے 232 کے مقابلے میں 306 الیکٹورل ووٹ لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی۔ تاہم سابق صدر نے تاحال انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اپنی تقریر کے دوران سابق صدر نے 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس واقعے میں ٹرمپ کے حامیوں نے اس وقت کیپیٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا جب اراکین کانگریس بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے جمع تھے۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے ان 10 ریپبلکن اراکین ایوان نمائندگان اور 7 سینیٹرز کے نام بھی لیے جنہوں نے مواخذے کی کارروائی کے دوران ان کے خلاف ووٹ دیے تھے۔ ٹرمپ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ان سب سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ سابق صدر نے بائیڈن کی امیگریشن، عالمی ادارہ صحت اور پیرس معاہدے میں شامل ہونے سے متعلق حکم ناموں پر بھی تنقید کی۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل میں سابق صدر کے اس خطاب کو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان مائیکل گون نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی تمام تر توجہ کرونا وائرس کو کچلنے، اسکولوں کو کھولنے اور امریکیوں کو کام پر واپس لانے کی جانب مبذول ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بھی ٹرمپ کے خطاب سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ سابق صدر کیا کہتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس پر نہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایتھیوپیا کے شمالی علاقے ٹگرے میں لڑائی اور مبینہ جبر و ستم کی مذمت کرتے ہوئے افریقن یونین اور دیگر بین الاقوامی رفقا سے کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں گہرے ہوتے بحران کو حل کرنے میں مدد دیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں اریٹریا کی فورسز پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ٹگرے میں گزشتہ برس کے ایک واقعے میں 24 گھنٹوں کے اندر سینکڑوں عام شہریوں کو ہلاک کیا تھا۔ ایمنیسٹی نے اس واقعے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ اریٹریا نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں مجموعی طور پر کرونا وبا کی شدت میں کمی آ رہی ہے، تاہم اتوار کے روز کرونا سے مزید 23 ہلاکتیں اور 1176 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک 5,79,000 سے زائد کرونا کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں وائرس سے اب تک 12,860 اموات جبکہ 5,45,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اب بھی 1,562 مریض مختلف اسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں صحت کے اداروں ایف ڈی اے اور سی ڈی سی کی جانب سے جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی منظوری کے بعد اس کووڈ ویکسین کی 4 ملین ڈوزز اتوار کو امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈیلیوری کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ وائٹ ہاؤس میں کووڈ 19 کے کوآرڈینیٹر جیف زائنس نے اعلان کیا کہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کے تمام اسٹاک کی فوری ترسیل کی جائے۔ جانسن اینڈ جانسن مارچ کے آخر تک مزید 16 ملین خوراکیں اور جون کے آخر تک کل 100 ملین خوراکیں مہیا کرے گا۔ امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے چوٹی کے مائر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی اور وائٹ ہاؤس میں ایکوٹی ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر بارسیلا نون سمتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ مینوفیکچرر کوئی بھی ہو وہ ویکسین کی جو بھی خوراک پہلے دستیاب ہو لگوا لیں۔ مزید تفصیلات اسدرا ڈار سے۔
امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ایف ڈی اے نے امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد پیر سے مذکورہ ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جانسن اینڈ جانسن سے قبل امریکہ میں فائزر اور ماڈرنا کمپنیز کی تیار کردہ کورونا ویکسین کا استعمال جاری ہے۔ 3 براعظموں میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین لوگوں کو اسپتال میں داخلے سے بچانے، شدید بیمار ہونے اور وائرس سے ہلاکت کے خلاف 85% تک مؤثر ہے۔ تحقیق کے مطابق ویکسین ان ممالک میں بھی کارآمد ہوگی جہاں جنوبی افریقہ سے سامنے آنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم پھیل رہی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ ویکسین کی ایک خوراک ہی وبا سے بچاؤ کے لیے کافی ہوگی اور طبی حکام اسی ویکسین کے انتظار میں تھے تاکہ ویکسینیشن مہم میں مزید تیزی لائی جا سکے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں ہفتے تک 2.85 کروڑ سے زائد افراد وبا سے متاثر اور لگ بھگ 5,12,000 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو جاری کردہ بیان میں ویکسین کی منظوری کو ایک اچھی خبر قرار دیتے ہوئے امریکیوں پر زور دیا کہ وہ وبا کے خلاف حفاظتی اقدامات کو نظر انداز نہ کرے۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ وبا کے خلاف جاری جنگ ابھی خاتمے سے کافی دور ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ عوام اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اور سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے ماسک کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ جو بائیڈن کے بقول کورونا وائرس کی نئی اقسام کے سبب حالات ابھی ممکنہ طور پر خراب ہو سکتے ہیں اور وبا کے خلاف حاصل کردہ کامیابیاں رائیگاں جا سکتی ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں حال ہی میں ایک کلب میں 300 افراد نے ایک محفل موسیقی میں شرکت کی، جس میں موسیقار ابیب گفن نے پیانو بجا کر داد موصول کی۔ اس محفل میں شائقین نے سماجی دوری اختیار کی اور ماسک پہن رکھے تھے۔ اس محفل میں انہی لوگوں نے شرکت کی جن کے پاس گرین پاسپورٹ تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو کورونا وائرس کی یا تو ویکسین مل چکی ہے یا ایسے افراد کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جہاں اس محفل کو موسیقار گیفن نے کرشمے سے تعبیر کیا، وہیں یہ گرین پاسپورٹ ابھی تک سب لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یہ کنسرٹ مستقبل کی پیش بندی کر رہا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد دستاویز کی مدد سے سفر، انٹرٹینمنٹ اور سماجی محافل کا راستہ کھل جائے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے فیصلہ سازوں کو خدشہ ہے کہ اس سے دنیا دولت اور ویکسین تک غیر مساوی رسائی کی وجہ سے مزید تقسیم ہو جائے گی۔
اور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کا پیش کردہ 1.9 ٹریلین ڈالر کا کرونا امدادی پیکج منظور کر لیا۔ اس پیکج کے ذریعے کاروبار، مقامی حکومتوں اور عالمی وبا سے مالی مشکلات کا شکار ہونے والے شہریوں کی مدد کی جائے گی۔ قانون سازوں نے ہفتے کے روز پارٹی لائن پر ووٹ دیتے ہوئے یہ امدادی پیکج 212 کے مقابلے میں 219 ووٹوں سے منظور کیا۔ امریکہ کے ایوان زیری میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے۔ 20 جنوری کو صدارت سنبھالنے کے بعد یہ قانون سازی میں صدر جو بائیڈن کی پہلی کامیابی ہے۔ کورونا امدادی پیکج اب امریکہ کے 100 رکنی سینٹ میں پیش ہوگا، جہاں دونوں جماعتوں کے پاس 50-50 ووٹ ہیں۔ البتہ کسی بھی صورت میں ووٹنگ برابر ہونے پر نائب صدر کاملا ہیرس ٹائی بریکر ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف تھا کہ امریکہ کی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے یہ امدادی پیکج ضروری ہے۔ امریکہ میں وبا کی وجہ سے اب تک 5,10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کا موقف ہے کہ 1,900 ارب ڈالر کا امدادی پیکج بہت بڑا پیکج ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ پوپ فرانسس کے عراق کے دورے پر متعدد امراض کے ماہر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماہرین عراق میں کرونا وائرس کی انفیکشن میں تیزی سے ہونے والے اضافے، وہاں صحت کی دیکھ بھال کے نازک نظام اور ناگزیر امکانات کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ عراقی عوام کی بڑی تعداد پوپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوگی۔ اور اس وقت کوئی بھی پوپ فرانسس سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ 5 مارچ سے 8 مارچ تک کا اپنا یہ دورہ نہ کریں، کیونکہ عراقی حکومت کی بھی دلچسپی ہے کہ وہ پہلی بار اپنے ملک میں پوپ کا استقبال کرے اور وہاں استحکام کی صورت دکھا سکے۔ پوپ اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے میڈیا ارکان کو اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین دے دی گئی ہے، لیکن بہت سارے عراقیوں کو ابھی تک ویکسین نہیں ملی۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی وبائی مرض کے دوران پوپ کا دورہ عراق مناسب نہیں۔ شام میں کرد ملٹری آفیشلز نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل ہونے کے باوجود اس دہشت گرد گروپ سے علاقائی اور گلوبل سیکیورٹی کو مسلسل خطرہ لاحق ہے۔ جمعرات کے روز کرد سروس کو ایک انٹرویو میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے جنرل کمانڈر مظلوم آبدی نے کہا کہ اگرچہ آئی ایس کا خطے کے کسی علاقے پر کوئی کنٹرول نہیں، تاہم یہ دہشت گرد گروپ اپنی بحالی کی کوششیں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن میں اس سال بدترین قحط سالی کے خدشات کے پیش نظر امداد دینے والے ملکوں سے $4 ارب فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی بھلائی کے ادارے کے سربراہ مارک لوگوک کا کہنا ہے کہ یمن میں انسانی بھلائی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں فراہم کی گئی نسبتاً کم امدادی رقوم کے باعث امدادی اداروں نے راشن کی فراہمی اور دیگر امدادی کارروائیوں میں کمی کر دی ہے، اور خدشہ ہے کہ فنڈنگ میں کمی کے باعث اس ملک میں ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا اور امن کے امکانات محدود ہو جائیں گے۔ یمن میں سعودی حمایت یافتہ حکومت کے صدر رابو منصور ہادی اور ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان 6 برس سے لڑائی نے مشرق وسطی کے اس غریب ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ ناروے کی پناہ گزینوں سے متعلق کونسل کے سیکرٹری جنرل جان ایگی لینڈ نے یمن کے دورے کے دوران وائس آف امریکہ سے فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ حوثیوں کے زیر قبضہ شمالی صوبے حجاز میں ہزاروں بے دخل خاندان جنگ زدہ علاقے سے فرار ہو کر دیگر مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں، جہاں ان کی گزر اوقات انتہائی مشکل حالات میں ہو رہی ہے۔ اس صوبے کے کچھ حصوں میں پہلے ہی قحط کا سامنا ہے، جہاں بہت سے لوگ کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور کچرے سے خوراک تلاش کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران خلیج عمان میں اس دھماکے کا ذمہ دار تھا جس نے اسرائیلی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا۔ نتن یاہو نے اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کو بتایا کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ واقعتاً ایران کی کارروائی تھی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران اسرائیل کے الزام کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور نتن یاہو کا بیان خوف کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے خلیج عمان میں پراسرار دھماکے کا نشانہ بننے والا اسرائیل ملکیت والا کارگو جہاز مرمت کے لیے دبئی کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ یہ جہاز اتوار کے روز دھماکے کے بعد یہاں پہنچا۔ اس حادثے نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں مشرق وسطی کی آبی گزرگاہوں میں ایک بار پھر سیکیورٹی خدشات کو ابھارا ہے۔ امریکی دفاعی عہدیداروں کے مطابق جہاز کے عملے کو دھماکے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن بحری جہاز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ عہدیداروں کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس دھماکے کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ حادثہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب سن 2015 کے جوہری معاہدے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایران پابندیاں ختم کرنے کے لیے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں پیش کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے قومی سلامتی کے نئے قانون کے تحت 47 جمہوریت پسند افراد پر فرد جرم عائد کی ہے۔ ان افراد پر تخریب کاری اور قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جن افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے ان میں گزشتہ موسم گرما میں غیر سرکاری پرائمری انتخابات کا اہتمام کرنے والے جمہوریت پسند رہنما بینی ٹائی بھی شامل ہیں۔ نائجیریا کے قصبے جنگیبی کے جس سکول سے جمعے کے روز مسلح افراد نے 12 سے 16 سال کی سینکڑوں لڑکیوں کو اغوا کیا، اتوار کے روز ان لڑکیوں کے والدین ان کی رہائی اور بھاری سیکیورٹی کی افواہوں کے دوران اس گورنمنٹ گرل سیکنڈری سائنس سکول کے باہر بے چینی سے اپنی بیٹیوں کا انتظار کرتے رہے۔ نائجیریا کے صدر محمدو بہاری نے کہا کہ تمام چرغمال لڑکیوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ اور 1960 اور 1970 کی دہائی کی معروف فلمی اداکار اور فلم ساز اعجاز درانی طویل علالت کے بعد 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے نہ صرف 150 کے قریب اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کی بلکہ کئی کامیاب فلمیں بھی پروڈیوس کی، جن میں سپر ہٹ پنجابی فلم ہیر رانجھا بھی شامل ہے۔ خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
امریکہ کے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر امریکہ کی فوج نے گزشتہ ہفتے شام کے مشرقی علاقے میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن کی ہدایت کی روشنی میں جمعرات کی شام کو یہ کارروائی کی گئی تھی اور ان کے بقول فضائی کارروائی میں ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جو ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کے زیر استعمال تھے. امریکی فوج نے یہ کارروائی ایسے موقع پر کی جب حال ہی میں عراق میں امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے ہوئے. حکام کے مطابق امریکہ صورتحال کو کشیدگی کی جانب لے جانا نہیں چاہتا. امریکی فوج نے گزشتہ چند برسوں میں راکٹ حملوں کے جواب میں متعدد بار جوابی کارروائی کی ہے. حالیہ چند ہفتوں کے دوران عراق میں امریکی فورسز کے زیر استعمال تنصیبات پر راکٹ حملوں کے واقعات ہوئے. ان حملوں کے بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے.
ایران سے پروفیسر راشد نقوی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اس حملے کی وجہ سے ایران میں خدشات بڑھ گئے ہیں
کہ یہ پھر ایک دفعہ اس خطے کو اس طرف نامنی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تاکہ جواز رہے کہ غیر ملکی فورسز چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو یا چاہے نیٹو کی صورت میں ہو موجود رہیں, اور عوام کے اندر جو ایک ماحول بن رہا تھا کہ غیر ملکی فوجوں کو اب مشرق وسطی بالخصوص شام اور عراق سے نکل جانا چاہیے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جواز تلاش کیا جائے کہ نہیں ابھی صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے اور ان فورسز کو رہنا چاہیے.
لیکن کیا ایران کے اندر اعتراف کیا جاتا ہے کہ ان کی جنگجو تنظیمیں ایک اور ملک میں جا کر غیر ملکیوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں؟
دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عراقی حکومت نے بھی ایز اے مشاور کے طور پہ بلایا اور سرکاری طور پہ بلایا, ہم سرکاری طور پہ گئے. شام کے اندر بھی ایز اے ایڈوائزر ملیٹنسی کے عنوان سے دوسری چیزوں کے لیے شام کی حکومت نے باقاعدہ قانونی طریقے سے بلایا, ہم ان کے اس میں گئے, جتنا ان سے کہا اتنا ہم نے ان کا ساتھ دیا.
یہ بتائیے کہ امریکہ جس طرح ایران سے ان کے جوہری پروگرام کے بارے میں بات کرنے جا رہا تھا, کیا اب یہ بات چیت کھٹائی میں پڑ جائے گی؟
پہلے ہی یہ ٹینشن چل رہی تھی تو یہ ایک ایشو تو بن جائے گا. اس جس چیز کو بہت شدت سے یہاں پہ میڈیا میں اٹھایا گیا کہ جو بائیڈن کے حکم پہ ہوا ہے, وہ جو ایک چہرہ بن رہا تھا نئے امریکی صدر کا کہ وہ علاقے کے اندر ڈپلومیسی اور سفارتکاری اور مذاکرات اور اس راستے سے آ کے مسائل کو حل کریں گے, بہرحال اس کو تو نقصان پہنچا ہے.
یہ تھے تہران میں پروفیسر ڈاکٹر راشد نقوی. دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا,
یہ جو نیا ایک گروپ ہے انہوں نے اربل کے ایئرپورٹ کے اوپر مسائل اٹیک کیا تھا. ان کی کچھ مسائلز جو فائر نہیں کی گئی تھی وہ امریکی فورسز کے ہاتھ میں ہیں, جس سے کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یہ اٹیک کیا گیا تھا. اور چونکہ مسائلز ایران سے آئی ہیں تو ذمہ داری ایران کی ٹھہرائی جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے صدر بائیڈن نے یہ آفر کیا ہے کہ وہ دوبارہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کے متعلق باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نیگوسیشنز میں باقی جو 5+2 کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اب جو ہوا ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایران نے اس ایشو کو سیریسلی دیکھنے کے لیے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو پہچاننے کے لیے اس قسم کا اٹیک کی ایگریمنٹ کر لیا ہو, کہ جو امریکی جو ریئیکشن ہوا ہے وہ بھی بڑا ماڈریٹ قسم کا ریئیکشن ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ زیادہ عراق اور مشرق وسطی میں جو امریکی فوجیں اور نیٹو اس سے وابستہ ہے, کیونکہ عراق کی پارلیمنٹ ہونا چاہیے, تو اب خدشات بڑھ رہے ہیں کہ اس کے برعکس ہوگا؟
جی, یہ کہنا بہت مشکل ہے. دیکھیے یہ جو ایشو ہے یہ اس لیے کمپلیکس ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا اس میں صرف اسٹریٹجک ایشوز ہی شامل نہیں ہوں گے بلکہ اس میں امریکہ نیشنل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیگوسیشنز دوبارہ شروع ہوں. تو کیا زیادہ فورسز بھیجنے کی وجہ سے ایران کے ساتھ نیگوسیشنز بہتر ہو سکتی ہیں یا ان کے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, ان کو دیکھنا ضروری ہو.
یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
8 فروری کو وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل یا یو این ایچ آر سی کے ساتھ امریکہ کے دوبارہ روابط کا اعلان کیا۔ امریکہ بدستور ایک ایسی خارجہ پالیسی سے وابستگی رکھتا ہے جس کا محور جمہوریت، انسانی حقوق اور برابری پر مبنی ہو۔ وزیر خارجہ بلنکن نے ایک بیان میں وضاحت کی کہ کثیر جہتی طریقوں کا مؤثر استعمال اس سوچ کا ایک اہم عنصر ہے، اور اس سلسلے میں صدر بائیڈن نے محکمہ خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے ساتھ فوری طور پر اور تندہی سے رابطہ استوار کریں۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ بلنکن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انسانی حقوق کی کونسل کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے، رکنیت اور مرکزیت کی اصلاح کرے، جس میں اسرائیل کے معاملے میں دوہرا معیار شامل ہے۔ انہوں نے بہرحال اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ جون 2018 میں کونسل سے ہماری علیحدگی سے کسی معنی خیز تبدیلی کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بجائے امریکہ کی قیادت کا ایک خلا پیدا ہو گیا جسے ایسے ملکوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جو آمرانہ ایجنڈا رکھتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان پرائس نے کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ یو این ایچ آر سی کی کارگزاریوں کو فروغ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر اقدامات کیے جائیں۔ کونسل کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسے انہی خطوط پر کام کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی آزادیوں، عورتوں اور لڑکیوں، ایل جی بی ٹی کیو آئی اور دوسرے افراد اور دیگر پچھڑی ہوئی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے مقصد کو فروغ دینے کے لیے ایک طاقتور وسیلہ بن سکتی ہے، اور ساتھ ہی دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے احتساب کو تقویت پہنچا سکتی ہے۔ یو این ایچ آر سی کے ساتھ دوبارہ روابط کا عمل جنیوا میں جاری ہے، جہاں امریکی مشن نے پہلے ہی کونسل کی ایک باقاعدہ تنظیمی میٹنگ اور برما کی صورتحال کے بارے میں خصوصی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان پرائس نے کہا کہ فی الوقت یہ راستہ ایک مبصر کے طور پر ہوگا جو ہمیں کونسل میں اظہار خیال، مذاکرات میں شرکت اور شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے زور دیا ہے کہ ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کونسل کے ساتھ تعمیری انداز میں رابطہ رکھے گا، اور اس طرح مثبت تبدیلی ہماری دسترس میں ہوگی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے دو دلچسپ خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خلا میں چہل قدمی کے دوران خلابازوں نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں نئے سولر پینلز کے لیے فریم آویزاں کر دیے ہیں۔ یہ پینل اس سال وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ناسا کے خلابازوں روبنز اور وکٹر گلوور نے اتوار کے روز کام کا ایک اچھا آغاز کیا، مگر بعض رکاوٹوں کی وجہ سے وہ اپنا کام مکمل نہ کر سکے۔ اب وہ جمعے کو دوسری مرتبہ اسپیس واک میں یہ کام مکمل کریں گے۔ چھ نئے سولر پینل اسپیس اسٹیشن کے لیے توانائی کی ترسیل میں 30% اضافہ کر دیں گے۔ پہلے دو پینل جون میں کام کا آغاز کریں گے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے رواں سال اکتوبر میں بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی ICC سے پاکستانی کھلاڑیوں، آفیشلز، صحافیوں اور تماشائیوں کو ویزے دینے کی تحریری ضمانت مانگی ہے۔ اتوار کے روز کراچی میں پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران احسان مانی نے کہا کہ ان کی ICC کے ساتھ پیر کے روز ایک ورچوئل میٹنگ بھی ہے، جس میں دوبارہ اس معاملے پر ICC سے بات کریں گے۔ احسان مانی کا کہنا ہے کہ ICC نے کہا ہے کہ وہ 31 مارچ سے قبل اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے اور دونوں ٹیمیں صرف ICC ایونٹس میں ہی مد مقابل آتی ہیں۔ تعلقات میں تناؤ کے باعث پاکستانی ٹیم کے بھارت جانے کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ احسان مانی نے مزید کہا کہ بھارت میں T20 ورلڈ کپ سے متعلق پاکستان کے تحفظات دور کیے جائیں یا ایونٹ کسی اور ملک میں منتقل کیا جائے۔ ان کے بقول انہیں لگتا ہے کہ اس سال بھی ایشیا کپ کا انعقاد ناممکن ہوگا کیونکہ جون میں ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ایشیا کپ کو 2023 تک ملتوی کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا تھا کہ چونکہ بھارت اور نیوزی لینڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ جون میں ہونے والا ایشیا کپ نہیں ہوگا، تاہم وہ تصدیق کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین وسالت کار زلمے خلیلزاد کابل پہنچ گئے ہیں, جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور افہامت تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 18 افراد کی ہلاکت اور 30 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ اور ایٹمی معاہدے میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کی یورپی یونین کی دعوت قبول کرنے سے انکار کے باوجود وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے بدستور تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو آج کا نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔